نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ہمارے حضرت والا دعوت برکاتہم کا یہ ایک واز کسی کو تکلیف نہ دیجئے وہ سنایا جائے گا تمام حضرت کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاصفیاء واصحاب الاتقیاء اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته کامل مسلمان کون؟ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہی روایت نسائی شریف میں اس طرح آئی ہے، المسلم من سلم الناس من لسانه ویده، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔
یہ ایک شخص کی زندگی میں تمام طاعات ہیں جتنے ضروری کام ہیں، وہ ان سارے کاموں کو کرتا ہے، اور جتنے کاموں سے بچنا ہے ان سارے کاموں سے بھی بچتا ہے۔ صرف ایک چیز اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے عمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یا تو زبان سے یا عمل سے، دونوں سے تکلیف پہنچتی ہے یا دو میں سے کسی ایک سے۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، عبادات، معاملات، معاشرت، حسن اخلاق، سب کچھ ٹھیک ٹھاک۔ ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ جب ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہوگی تو یہ ایک بات رہ نہیں جائے گی، یہ بھی ٹھیک ہی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ معاملات سارے درست ہو جائیں، معاشرت ساری ٹھیک ہو جائے، اخلاق حسنہ تزکیہ ہو جائے دل کا، لیکن بالفرض و تقدیر کہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہے، وہ کڑوی زبان کا آدمی ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا تو گالی بولتا ہے، یا یوں ہی زبان کڑوی ہے۔ ہوتے ہیں بعض لوگ سونے سے بہتر ہوتے ہیں، وہ سونے سے زیادہ پیلے ہیرے ہوتے ہیں، مگر زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، بات بات میں تانا دینا لوگوں کو، بات بات میں طنز کرنا، ساکاسٹک ریمارک ہوتی ہے بعض لوگوں کی عادت، جس سے سامنے والوں کو تکلیف پہنچتی، اور اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کی وجہ سے کس کو کیا تکلیف پہنچی ہے۔ تو یا تو عمل سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے. باقی پوری شریعت پر عمل ہے, صرف یہ ایک کمزوری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کامل مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا, کامل نہیں ہے. بلکہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس حدیث کی جو تشریح کی ہے اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ صحیح سالم نہ رہیں, ایسا شخص مسلم کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے, وہ ڈیزرو نہیں کرتا, اس کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس کو مسلم کے ٹائٹل سے نوازا جائے. مسلم کے ٹائٹل کا حقدار وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان صحیح سالم رہے یا دوسرے انسان صحیح سالم رہے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ اچھی طرح ذہن میں آئی بات؟ اس لیے ایذائے مسلم یا ایذائے غیر مسلم یا ایذائے مخلوق, یہ سب چیزیں حرام ہیں. اللہ کے مخلوق میں کسی کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے. یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا ہے, ہمارا مذہب ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خالق کے علاوہ مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو, انسانوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو, انسانوں میں بھی مسلموں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, پرایوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دور کے رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, دور رہنے والوں کے ساتھ کیسا ہمارا برتاؤ ہو, یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی کیسا برتاؤ کیا جائے. تو نہ مسلمان کو بے جا تکلیف پہنچانا جائز ہے, نہ غیر مسلم کو بے جا تکلیف پہنچانا جائز ہے, نہ کسی جانور کو, کسی مخلوق کو بے جا تکلیف پہنچانا جائز ہے. اب ذرا اس کو دوسری طرف سے دیکھیے, اس حدیث کو. ایک بات تو کیا ہو گئی کہ جس کے اندر یہ عیب ہے وہ کامل مسلمان نہیں, جس کے اندر یہ عیب ہے وہ کامل مسلمان نہیں. اب دوسری طرف سے دیکھیے کہ جو اس عیب سے پاک ہے وہ کامل مسلمان ہے. کامل مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ صحیح سالم رہیں. تو حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نماز بھی نہ پڑھے, روزے بھی نہ رکھے, زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے, حج بھی نہ کرے, شراب بھی پیے, زنا بھی کرے, سب کچھ کرتا رہے, بس اتنا کر لے اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو وہ کامل مسلمان ہے. حدیث سے تو یہ پتا چلا نا کہ مسلم, کامل مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ صحیح سالم رہے. بس اتنا ایک کام کر لے, باقی جو جی چاہے کرے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری شریعت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, جسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں. پورا پیکج ہے یہ, پوری شریعت پر عمل کرنے کی محنت کرے گا تب جا کر کے یہ چیز آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ ایک چیز آ گئی تو وہ کامل مسلم. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ اسے درست کرنے کے پیچھے آپ محنت کرو کہ مجھے کسی طرح بھی یہ چیز اپنی زندگی میں درست کرنی ہے، تو پوری شریعت زندگی میں آ جائے گی. وہ شخص جس کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ کسی کو 24 گھنٹے میں ایذا نہیں پہنچاتا، ہفتے کے 7 دن ایذا نہیں پہنچ، اس نے اتنا کنٹرول کر لیا ہے اپنے اوپر کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو اب سمجھ جاؤ کہ اس نے اتنا کنٹرول اپنے اوپر کر لیا ہے کہ اس کی زندگی میں ضرور پورا دین ہوگا. اس لیے فرمایا کہ وہ شخص جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ صحیح سالم رہیں، یہ اس معیار پر اب آ گیا ہے کہ اسے کامل مسلم کہا جائے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں ساری چیزیں آ چکی ہوں گی. تو یہ ایک چیز ہے جس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی برکت سے پورا دین زندگی میں آئے گا، پورا دین. اور یہ کام مشکل ہے، بہت مشکل کام، کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے کسی کو بے جا تکلیف نہ پہنچے، یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی، ہم لوگ یہاں ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں اور دین کی مختلف باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، اور ذہن میں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے کہ آج ہم بولیں گے کیا، کہیں گے کیا، مگر بات چل پڑتی ہے، اور جو بات سوچی نہیں تھی وہ بھی زبان سے نکل پڑتی ہے. یہ سب کی طلب کی برکت ہے کہ اہتمام سے لوگ جمعہ کا دن فارغ کر کے یہاں آتے ہیں، اسی طلب کو لے کر آتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی شانہ جو ہے ہر زاویے سے دین کی مختلف باتیں کہلواتا ہے، کبھی اولاد کی تربیت کی لائن سے، کبھی علم کی اہمیت، کبھی علم کو حاصل کرنے کا طریقہ، کبھی تزکیہ، کبھی دعوت، دوسروں تک کیسے دین پہنچایا جائے، کتنا اہم ہے، معاشرت، معاملات، الگ الگ کتنی حدیثیں آ گئیں جس پر بحث ہو گئی، کتنی قرآن مجید کی آیات جن پر بحث ہو گئی، اور پھر ہوتی رہتی ہے. یہ سب اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ایک نظام ہے، ورنہ ایسا کچھ بھی ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس ہفتے یہ بولیں گے، آئندہ ہفتے کچھ اور کہیں گے، اس کے بعد والے ہفتے کچھ اور کہیں گے. پورے سال کا کوئی نصاب، کوئی بات ذہن میں نہیں ہوتی. تو ہر ہفتے کی اپنے اوپر اللہ تعالی شانہ فضل فرما دیتے ہیں. اور دوسری جگہوں پر جاتے ہیں، وہاں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی بات ذہن میں ہوتی نہیں ہے، اللہ سے کہتے ہیں وہ کہلواتا ہے. تمہیں عمل کرنے کی کوشش کرو، ان باتوں کو دھیان سے سنو اور ان پر عمل کرو. ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن سے لوگ تنگ ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہماری بیویاں ہم سے تنگ ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے تنگ ہیں، ہمارے شوہر ہم سے تنگ ہیں، ہماری اولاد ہم سے تنگ، ہمارے بھائی بہن ہم سے تنگ، ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ، مسجد میں ہم جاتے ہیں مصلی بھی ہم سے تنگ، جہاں کہیں جاتے ہیں لوگ ہم سے پریشان. تو یہ سب کیا کرایا ہوا بیکار ہو جائے گا، کیا کرایا ہوا بیکار ہو جائے گا. اس طرح رہو، بیوی بہت خوش، بچے بہت خوش، مگر ماں باپ ناراض، ان کو تکلیف. ہم سے تعلق رکھنے والے سب خوش، ان کی پوری رعایت، دوسروں کو تکلیف. تو خیال رکھا جائے اس بات کا، خیال رکھا جائے اس بات کا کہ آدمی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ بات الگ ہے کہ بھائی اسے تکلیف اس کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، اس کا تو کوئی عمل نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں سے 12 بجے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، آپ کی فلائٹ ہے، اور ایک شخص گلاسگو سے یہاں آپ کو ملنے کے لیے 12:15 بجے پہنچا ہے، اور وہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ سے ملنا ہے، اور آپ کہے کہ نہیں میری تو فلائٹ ہے 12:00 بجے، اور وہ کہے دیکھو آپ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، اتنے دور سے ہم آئے، تو آپ اسے نہیں, وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اسی لیے میں بیجا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, بیجا تکلیف, یعنی ایسی جگہ پر تکلیف جہاں تکلیف نہیں پہنچائی جانی چاہیے. تو کوشش کرو کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے, چوٹی تک کو بھی تکلیف ہم سے نہ پہنچے. دل ایسا ہو جائے کہ ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھیں اور ہمیں نظر آ جائے کہ چوٹی ہے, تو ہمارا دل یہ گوارا نہ کرے کہ ہم وہاں وضو کریں. گرم ملکوں میں ایسا بہت ہوتا ہے, چوٹیاں رینگتی ہیں وضو خانے میں, تو ہمارا دل گوارا نہ کرے, ہمارا دل گوارا نہ کرے. چوٹی کو ہم دیکھے اکیلی پریشان ادھر ادھر گھوم رہی ہے, تو ہمارا دل پریشان ہو جائے کہ یہ بیچاری اپنی فیملی سے الگ ہو گئی ہے, اسے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی, اسے ساتھ کرنا چاہیے اس کی فیملی کے ساتھ. دل کو زندہ کرو, دل کو زندہ کرو. یہ مردہ دل ہے ہمارے, مردہ, کسی کی کسی کو پڑی نہیں ہے. جس سوسائٹی میں, جس دنیا میں بلکہ ہم رہتے ہیں, بس یہی حال کہ میرا لحاف جاوے تو مجھے سردی لگے, ادھر بھی لحاف نہیں ادھر بھی لحاف نہیں, اور میں لحاف اوڑے ہوئے سویا ہوا ہوں, ادھر دیکھو تو بھی مجھے تکلیف نہیں ہوتی, ادھر دیکھو تب بھی مجھے تکلیف نہیں ہوتی. کیسے مومن ہیں ہم لوگ, کیسے مسلم ہیں ہم لوگ. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا, حتی یحب لاخیہ, یہاں تک کہ وہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے, ما یحب لنفسہ, وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, پر کسی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ, تکلیف مت پہنچاؤ کسی, کسی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا دوپہر کو کھانے کے لیے, اور ایک کتا آیا, اور کتا آیا اور یہ ابھی اپنا ٹفن کھول کر بیٹھا ہوا ہی تھا روٹی کھانے کے لیے, کہ کتا آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, تو یہ سمجھ گیا کہ یہ کچھ کھانے کی تلاش میں ہے, تو اس کے سامنے ایک روٹی ڈال دی, وہ کھا گیا, دوسری روٹی ڈال دی, وہ بھی کھا گیا, تیسری روٹی ڈال دی, وہ کتا اسے بھی کھا گیا. اس بیچاری کے پاس تین ہی روٹی تھی, تو غالباً حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی تھے, وہ دیکھ رہے تھے, بہت حیرت ہوئی ان کو. آگے بڑھے, کہا, پوچھا کہ بھائی تو کون ہے, تو کہا کہ میں غلام ہوں اور اس باغ کے مالک کا غلام ہوں. تو کتنی روٹی تمہیں ملتی ہے کھانے کے لیے؟ کہا دن میں تین روٹیاں ملتی ہیں. تو کہا تم نے تین روٹیاں کتے کو کھلا دی؟ تو کہا کہ ہاں, اس کتے کو میں نے کبھی اس بستی میں دیکھا نہیں تھا, یہ نیا تھا, تو میں سمجھ گیا کہ یہ نیا ہے اس لیے بھوکا ہوگا. جو اس بستی میں رہنے والا ہوتا ہے اس کی تو جگہ طے ہوتی ہے, نیا ہے اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا, تو ہم نے اسے کھلا دیا. اب آپ کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں, کل کھا لیں گے. دیکھو ایک کتے کے لیے کتنا درد, اور ہم ہوتے تو ڈنڈا اٹھا کر کہتے کہ جا ورنہ تیری ٹانگ توڑ دوں گا. اتنا کھانے کو ہمیں ملتا ہے, مگر کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں پھر کھائیں گے. کسی کو اپنے گھر ہم نہیں لے جا سکتے, کسی غریب کو ہماری اپنی خوشی میں ہم شریک نہیں کر سکتے. ہم عید کے موقع پر, شادی کے موقع پر, خوشی کے موقع پر گیٹ ٹوگیدر میں وہی ہیں جو پہلے سے خوش ہیں, پہلے سے خوش, پورا ہمارا فرینڈ سرکل خوش پہلے سے, پوری فیملی ان کا گیٹ ٹوگیدر. ہم دو مسلیوں کو لے کے نہیں آ سکتے مسجد میں, کہ اس بیچارے کا کوئی نہیں ہے, چلو تم بھی آ جانا ہمارے ساتھ. کہاں گئے دل ہمارے؟ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنوں باقی نہیں ہے, صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے. اب مسلمان کہاں ہے دنیا میں؟ دنیا میں مسلمان نہیں ہے, اسی لیے ہر جگہ پر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے. دنیا میں مسلمان ہوتے تو مسلمانوں پر تو اللہ کا عذاب نہیں اترتا. ناقص مسلمان بالکل, ٹوٹے پھوٹے, لولے لنگڑے, گرے پڑے. اور پھر اس ٹوٹی پھوٹی مسلمانی پر ہمیں بہت ناز ہے کہ بہت اونچے درجے کے مسلمان, بہت اونچے درجے کے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حقوق ہم کھا جاتے ہیں, کتنے لوگوں کے حقوق ہم دباتے ہیں. کیا صرف کسی کا مال کھانا حق دبانا ہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جنہیں ہم دباتے ہیں. ایک مدرس ہے تو طالب علموں کے حقوق ہے اس کے ذمے, ایک ڈاکٹر ہے تو پیشنٹس کے حقوق ہے اس کے ذمے, ایک لوئر ہے تو کلائنٹس کے حقوق ہے اس کے ذمے. بس پیسے میں امانت داری ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں کسی کا حق نہیں دباتا. اور بھی بہت سارے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, ماں باپ کے ذمے, صحیح تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں. تو بے فکر کرو اس کی. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کو وہ شخص بہت پسند آیا. کیا نام ہے تیرے آقا کا؟ فلاں نام. چلے گئے اس کے پاس اور کہا کہ منہ مانگے قیمت لے لو, مگر غلام بھی ہمیں دے دو اور تمہارا باغ بھی ہمیں دے دو. غلام بھی دے دو اور باغ بھی, منہ مانگے قیمت دے دو. کہا کہ چلو اتنے میں لے لو. قیمت ادا کر دی. قیمت ادا کرنے کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ بھائی اب میں تیرا مالک ہوں, اس لیے کہ میں نے تجھے تیرے آقا سے خرید لیا ہے. جواب میں اس نے کہا کہ اللہ آپ کو برکت دے. تو کہا میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کر دیا ہے, کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور وہ چلنے لگا. کہا کہ رک جا, یہ باغ بھی میں خرید چکا ہوں اور میں تجھے ہبا کر رہا ہوں. یہ باغ میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں, یہ تیرے لیے ہے باغ. تو چلتے چلتے اس نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اللہ, ایسے واقعات جب ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم بہت اچھے مسلمان ہیں. ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں, جو پانچ پیسے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا ہو, جسے کسی کا خیال ہی نہ ہو. اللہ کے راستے میں نے خرچ کر دیا, غریب کھائیں گے, مساکین کھائیں گے اس باغ. بہرحال یہ دو باتیں ہیں, ایک بات تو یہ کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ ادنا درجہ, اور دوسرا تکلیف تو نہ پہنچے ہم سے دوسروں کو نفع پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلم کو تشبیہ دی ہے کھجور کے درخت کے ساتھ. ان من الشجر شجرۃ مثلها مثل المسلم. درختوں میں سے ایک درخت ہے جو ایک مسلم کے مشابہ ہے, مسلمان سے بہت سملر ہے. اور آگے حدیث پھر چلتی ہے کھجور کے درخت کے بارے میں. صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتلائیے کہ آپ کس درخت کی بات کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نقلتو, کھجور کا درخت. اس ایک حدیث سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے. چھوٹی سی حدیث مگر بہت ساری چیزیں نکالی ہیں اس. اسی لیے میرے بھائیو ہمیں علماء کرام کے ساتھ وابستگی ضروری ہے. اس لیے کہ دین کی جو باتیں وہ ہمارے سامنے پیش کریں گے ہم تو نہیں کر سکتے, نہیں ہمارا کام نہیں ہے. وہ کتابوں کو دیکھتے ہیں, امت کی ہمدردی, امت کی خیر خواہی کے ساتھ جب منبر پر بیٹھتے ہیں, عوام کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں, تو اللہ تعالی شانہ ان پر فضل فرماتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں وارد فرماتے ہیں. تو حضرات محدثین نے یہاں سوال یہ قائم کیا ہے کہ ایک مسلمان کو ایک کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کو کھجور کے درخت جیسا ہے ایسا کہہ کر کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ مسلمان کے اندر وہ کیا چیز ہے جو کھجور کے درخت میں ہے؟ کہتے ہیں نا کہ زید شیر جیسا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جیسے شیر بہادر ہے اسی طرح زید بھی بہادر ہے. تو مسلمان کھجور کے درخت جیسا ہے, تو کھجور کے درخت میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اس کے ساتھ تشبیہ دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کھجور کے درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ جڑ سے لے کر اس کے پتوں اور پھلوں اور گٹلیوں تک اس کا کوئی جز ایسا نہیں جو فائدہ مند نہ ہو. اب ہمارے زمانے میں تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ اوپر سے نیچے تک ہر چیز فائدہ مند ہے, اس لیے کہ زمانہ ترقی کر گیا, ریسائکلنگ وغیرہ سب ہوتا ہے. مگر اس زمانے میں کھجور کا درخت وہ واحد چیز تھی کہ جس کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں تھی جو کام نہ آئے. دوسری جتنی بھی چیزیں تھیں, بکری تو کہ بھائی گوشت کام آ گیا, کھال کام آ گئی, ہڈیاں بیکار ہو گئی پھینک دو. اس زمانے میں ایک واحد کھجور کا درخت تھا کہ جو نیچے سے لے کر اوپر تک ایک چیز اس کی ایسی نہیں جو کام نہ آتی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی تشبیہ کھجور کے درخت کے ساتھ دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کھجور کے درخت کا ہر ہر جز مفید ہی مفید ہے, اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی کے ہر لمحے کی نقل و حرکت دوسروں کے لیے مفید ہی مفید ہوتی ہے. وہ نافع ہوتا ہے, وہ مفید ہوتا ہے دوسروں کے لیے. تو بھئی دوسروں کے لیے ہم نافع بنتے تو دنیا ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھتی. نافع تو ہم بن نہیں سکے, ہم تو موذی ہو گئے. پر پرایوں کو کیا, ہم اپنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, بلکہ اپنوں کو جتنی تکلیف پہنچاتے ہیں اتنی پرایوں کو نہیں. اپنوں سے جتنے دست و گریباں ہوتے ہیں اور اپنوں کو جتنی نفرت سے دیکھتے ہیں اور دل میں اپنوں کے بارے میں جتنا میل لے کر چلتے ہیں اتنا پرایوں کے بارے میں نہیں. تو بس بھائی مجھے تو آج طبیعت بھی تھوڑی مزمحل ہے, پورا ہفتہ مزمحل رہی ہے, کچھ بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا, مگر دل نے چاہا کہ یہ میں اپنے آپ کو بھی خطاب کروں, آپ سب دوستوں سے بھی عرض کروں, جہاں جہاں تک آواز پہنچے وہاں تک تکلیف مت پہنچاؤ کسی کو. پھر تکلیف پہنچانے کا وبال بھی بہت ہوتا ہے, اس لیے کہ تکلیف پہنچانا ظلم ہے اور ظلم کا وبال ہوتا ہے. اور پھر جیسا شخص, ایک لڑکا کسی پرائے آدمی کو پر ظلم کرے اور اپنے ماں باپ پر ظلم کرے, ایک عام مسلمان پر ظلم کرے اور کسی متقی پر ہزگار پر ظلم کرے, ایک جاہل پر ظلم کرے ایک عالم پر ظلم کرے, پھر فرق ہوتا جاتا ہے جیسا جیسا مرتبہ, جیسا جیسا سرکمسٹانس, جیسی جیسی حالت. ایزا سے بچو, بس کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اب یہ بات میں نے کچھ سالوں پہلے پتا نہیں کب کی تھی, مولانا پڑھ کر سناتے ہیں, تھوڑی سن لو اس کے بعد ذکر کر لیں گے انشاءاللہ. بیچ میں اگر کوئی ایسی بات کہنے کی ہوئی تو عرض کر.
کسی کے کامل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اذیت سے مسلمان بھی محفوظ رہیں اور غیر مسلم بھی. کامل مسلمان وہ ہے جس کے قول اور جس کے فعل سے, جس کی بات اور جس کے عمل سے دوسرے تمام انسان محفوظ رہیں. کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی بات سے اور اپنے عمل سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے. اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے. نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے, حج بھی کر چکا ہے, عمرے کے لیے بھی جاتا ہے, نفل حج کرتا ہے, خیرات بھی بہت کرتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, ظاہر میں لباس وضع قطع داری سب سنت طریقے کے مطابق ہے, حلال کی کمائی سے پیٹ بھرتا ہے, اس کی زندگی میں سب کچھ ہے, پورا دین ہے, بس نہیں ہے تو صرف ایک چیز نہیں ہے, دوسرے انسان اس سے محفوظ نہیں. اس صورت میں وہ کامل مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا. تکلیف پہنچانے کے دو اہم اسباب. ایک شخص دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یا تو بات سے تکلیف پہنچاتا ہے یا عمل سے. زبان سے ٹھٹھا کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, طعنہ دیتا ہے. ہاں میں جانتا ہوں تجھے, تو وہی ہے جو پہلے شراب پیا کرتا تھا, اب بڑا بزرگ بن گیا ہے. اسی طرح برے لقب سے پکارتا ہے, لمبے قد والے کو لمبا کہا, چھوٹے قد والے کو ٹھنگنا کہا, تکلیف پہنچائی, کسی کو گالی دی, کسی کو گھوڑا گدھا کہا, کسی کو بے وقوف کہا, کسی کو اندھا کہا, کسی کو پاگل کہا, زبان سے تکلیف پہنچائی, کسی کی غیبت کی, کسی کو تکلیف پہنچی, کسی کی عزت پر حملہ کیا, تکلیف پہنچی. یہ زبان سے تکلیف پہنچانے کی کچھ شکلیں ہیں. اسی طرح عمل سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے. دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں, اب بیچ میں جا کر گھس گئے, تکلیف پہنچی. لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, واز سننے کے لیے مجمع جمع ہو چکا ہے, آپ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف پہنچی. آپ اپنے دو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک سے آپ نے کہا کہ ذرا یہاں آئیے, آپ سے راز کی بات کرنی ہے. آپ کے اس عمل سے اس دوسرے کو تکلیف پہنچی کہ پتہ نہیں یہ دونوں کیا بات کر رہے ہوں گے, کہیں میرے بارے میں تو نہیں. کیلا کھایا, چھلکا راستے میں پھینک دیا, آپ نے اپنے عمل سے تکلیف پہنچائی. اور اس کے علاوہ بے شمار اعمال ہیں اور بے شمار اقوال ہیں جن سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے. جب تک کوئی شخص کسی ایک انسان کو بھی چاہے کسی ایک ہی عمل سے ہو تکلیف پہنچاتا رہے گا, اس وقت تک وہ کامل مسلمان نہیں کہلایا جائے گا. زندگی کا اہم مقصد. جتنی باتوں سے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے اور جتنے اعمال سے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے, ان میں سے صرف ایک ہی بات یا عمل سے تکلیف پہنچا رہا ہے, اور وہ بھی صرف ایک شخص کو. مثال کے طور پر صرف اپنے والد کو تکلیف پہنچا رہا ہے, باقی پوری دنیا اس سے خوش ہے. یا بیوی کے ساتھ ایسا رویہ ہے کہ بیوی کا دل دکھ رہا ہے, باقی پوری دنیا خوش ہے. شوہر کے ساتھ ایسا رویہ ہے کہ شوہر ہر وقت تڑپتا رہتا ہے, باقی پوری دنیا خوش ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ پورا صاف, اور اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ صاف. صرف ایک شخص کو اور وہ بھی ایک عمل سے بیجا تکلیف پہنچا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ شخص کامل مسلمان نہیں کہلائے گا. بس آج کی نشست کے حوالے سے میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, گھروں میں سننے والی میری ماں اور بہنوں, یہی بات عرض کرنی ہے کہ اپنی زندگی کا آج سے مشن بناؤ کہ ہم سے کسی کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچے. حدیث کی عجیب تشریح. عرض یہ کر رہا تھا کہ جو شخص دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کامل اور پرفیکٹ مسلم نہیں ہو سکتا. مسلم تو ہے مگر پرفیکٹ نہیں. حضرت علامہ نور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ارشاد تنزیل الناقص بمنزلت المعدوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مسلمان کو جو دوسروں کو ایذا پہنچا کر ناقص ہو چکا ہے اسے کل عدم قرار دینا کہ تو مسلم ہے ہی نہیں. ایسے مسلمان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے, اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے, یہ بتلانے کے لیے کہ تو جو عمل کر رہا ہے بہت برا عمل ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ تو مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ عقیدہ کی درستگی کی وجہ سے تو مسلمان تو ہے مگر جب تک تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا رہے گا اس وقت تک تو مسلم کے لقب کا مستحق نہیں ہے. مسلم کے لقب کا وہی مستحق ہے, وہی حقدار ہے جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا. ایک شخص عالم دین ہے, اس کا سینہ قرآن اور حدیث کے علوم سے بہراور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا فضل فرمایا کہ اسے وارثین انبیاء میں شامل فرمایا اور دنیا کی نظر میں اس کی عزت ہے, مگر اچانک سیدھے راستے سے ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. حق تعالیٰ شانہ کی ذات بہت بے نیاز ہے, اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہو, اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہو. ذرا سا عجب پیدا ہو گیا, ذرا سا غرور ہو گیا, ذرا سا ناز میں مبتلا ہو گیا کہ میں کچھ ہوں, ہم کچھ ہیں, اور ادھر سے آندھی چلی, ایمان دھرا کا دھرا رہ جائے گا. عالم ہونا, مولانا ہونا, علامہ ہونا, حضرت ہونا تو بہت دور کی بات, ایمان کے لالے پر جائیں گے. اس لیے عاجزی رہے, اے اللہ میں کہاں اس قابل کہ میرے دل میں ایمان رہتا, یہ سب آپ کا کرم ہے. میں کہاں اس قابل کہ مجھے لوگ عالم کہتے, میں اپنی حالت کو خوب جانتا ہوں, یہ صرف آپ کا کرم ہے. آپ نے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے, کپڑا سفید پہنا ہے, مگر ایک شخص سب کی آنکھوں پر سبز رنگ والی عینک ڈال دے, اب سب کو سبز ہی نظر آئے گا. اگر سب لوگ دیکھ کر سبز رنگ کی تعریف کرے تو یہ ہمارے کپڑے کا کمال نہیں, یہ اس شخص کا احسان ہے جس نے سب کی آنکھوں پر سبز چشمہ لگا دیا ہے. تو ہماری نالائکیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھوں پر ہماری خوبیوں کا چشمہ پہنا دیا ہے, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, حق تعالیٰ شانہ کا کمال ہے. ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہمارے چہروں پر کوئی فرق نہیں آتا. ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر دھبا آتا ہے, پیشانی پر نہیں, کسی کو پتہ تک نہیں چلتا. یہ حق تعالیٰ شانہ کی ستاری ہے, یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے. مؤمن کو اور خصوصاً سالک کو ہر وقت اپنے عیوب کا استحضار رکھنا چاہیے, اپنے عیوب پر نظر رہنی چاہیے, اپنی کوتاہیوں پر نظر رہنی چاہیے, اور حق تعالیٰ شانہ کے جو بے شمار احسانات ہیں ان احسانات پر شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حیا کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا, اپنی غلطیوں کو دیکھنا, اور اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو احسانات ہو رہے ہیں ان پر غور و فکر کرنا, اور ان احسانات اور کوتاہیوں کا سوچ کر جو شرمندگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام حیا ہے. آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر میری حالت کیا, اور لوگ مجھے احترام سے دیکھتے ہیں. یہ اللہ کی ستاری ہے, کرم ہے. بد نظری میں مبتلا پھر بھی آنکھوں کو کچھ نہیں ہوتا, طالب علم سبق یاد نہیں کرتا، فوراً مدرسہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، کلاس میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کلاس سے خارج کر دیا جاتا ہے، امتحان میں فیل کر دیا جاتا ہے۔ ذرا مدرسے کے اصول اور ضابطے کے خلاف کام کیا، فوراً سب کے سامنے اس کا رزلٹ باہر کر دیا جاتا ہے، اور حق تعالی شانہ کے سامنے ہر قدم پر ہم فیل ہوتے ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ جو خدا ایسا محبت کرنے والا ہو، اس کے لیے مر مٹنا چاہیے کہ نہیں؟ جو ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے، کیا اس سے ہمیں اعلیٰ درجے کی محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں نے اپنے شیخ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ایک واز میں ساؤتھ افریقہ کے سفر میں میں حضرت کے ساتھ تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے، ضعیف مگر بہرحال حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ کے دربار میں ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ایک درخواست کریں گے کہ اے اللہ، میری امت کے ہر فرد کا حساب میرے حوالے کر دیجئے۔ میزان پر جبریل علیہ السلام میری امت کے افراد کے اعمال کو نہ تولے، دوسرے فرشتے اس میں حصہ نہ لے، میں چاہتا ہوں کہ میں خود ایک ایک کو بلا کر حساب لوں اور عدل و انصاف کا معاملہ کروں گا۔ جنتی جنت میں جائے گا، جہنمی جہنم میں جائے گا، مگر حساب کتاب میرے حوالے کر دیجئے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب، جب جنتی کو جنت میں بھیجنا ہے اور جہنمی کو جہنم میں، اور حساب وہی کرنا ہے جو جبریل علیہ السلام کرے گا یا میں کروں گا، تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کا حساب اپنے ذمے کیوں لے رہا ہے؟ تو ہمارے اور آپ کے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی روح ہماری بد عملیوں سے ہر وقت تڑپ رہی ہوگی، عرض کریں گے کہ اے اللہ، حساب میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میری امت کے کسی فرد کو کسی دوسرے کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا ٹھکانہ ہے اس محبت کا؟ یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اپنی بد عملیوں سے روضہ پاک میں انہیں ترپا رہتے تھے۔ اس وقت حق تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب، تو اپنی امت کا حساب اس لیے لینا چاہتا ہے کہ تو ان کو کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا؟ میرے محبوب، تیری نسبت کی وجہ سے تیری امت مجھے اتنی محبوب ہے کہ ان میں سے کسی کو تیرے سامنے بھی ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ کیا ٹھکانہ ہے اس لطف و کرم کا؟ سوچو میرے بھائیو، حق تعالی شانہ کے ہم پر جو احسانات ہیں، جو محبتیں ہیں، ان کو سوچو، تاکہ ہمارا ضمیر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے کہ جب اس کی طرف سے اتنی محبت ہے تو مجھے بھی اب اس کی محبت کی خاطر مر مٹنا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی شانہ کے یہاں ستاری ہے، اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہاں بھی ستاری رہے اور وہاں بھی ستاری ہو جائے۔ تو میں بطور مثال یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص عالم دین ہو، حق تعالی شانہ نے اسے علم دین سے بہراور کیا ہو، اس کی عزت ہی عزت ہو، اچانک وہ راستہ چک جاوے، کوئی دیکھ لے کہ داڑھی منڈوا دی ہے، شراب خانے سے نکل رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ انہیں عالم مت کہو، یہ عالم نہیں۔ کیوں؟ عالم ہے نا، داڑھی منڈوانے سے پہلے جتنا علم تھا ابھی بھی اتنا ہی علم ہے، شراب پینے سے پہلے جتنا علم تھا ابھی بھی اتنا ہی علم ہے۔ جی ہاں، علم اتنا ہی ہے، مگر ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کو عالم کہا جائے یہ زیب نہیں دیتا، ان کو یہ ٹائٹل سوٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اسے مسلمان کہا جائے۔ مسلمان مت کہو اس کو، مسلمان تو وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ جب تکلیف نہ پہنچائے تو مسلمان کہو، تکلیف پہنچا رہا ہے تو اسے مسلمان مت کہو، چاہے تہجد پڑھتا ہو، چاہے وہ جہاد کرتا ہو، چاہے وہ اپنی ساری کمائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہو، اسے مسلمان مت کہو، اس لیے کہ وہ اب اس لقب کا مستحق نہیں ہے۔ کتنی سخت وارننگ ہے۔ تو میرے بھائیو، عزم کرو کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے اور اصلاح کرنی ہے۔ یہ جو عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو چھیڑنے کی، لوگوں کو ستانے کی، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی، یہ جو ہمیں سالہ سال سے عادت ہو گئی ہے کہ ہم اپنے والد کے دل کا خیال نہیں کرتے کہ وہ بیچارے کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، اپنے اساتذہ کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے، اپنے شاگردوں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے۔ جس طرح استاد کا دل ہوتا ہے، اسی طرح شاگرد کا بھی دل ہوتا ہے۔ جس طرح باپ کا دل ہے، اسی طرح بیٹے کا بھی دل ہے۔ جس طرح شوہر کا دل ہے، اسی طرح بیوی کا بھی دل ہے۔ جس طرح بڑے کا دل ہے، اسی طرح چھوٹے کا بھی دل ہے۔ جس طرح چھوٹے کا دل ہے، اسی طرح بڑے کا بھی دل ہے۔ جس طرح بڑے کے دل کو ٹھیس پہنچانا جائز نہیں ہے، اسی طرح چھوٹے کے دل کو بھی ٹھیس پہنچانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ،
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی، چلانے کی، جمنے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، عبادتوں کی اصلاح فرما، معاملات کی اصلاح فرما، معاشرت کی اصلاح فرما، حسن اخلاق کی اصلاح فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے نفوس کی اصلاح فرما دے، ہمارے نفوس کی اصلاح فرما دے، ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سے راضی ہو جا، تیرے رضا کے حصول کے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے، ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، تیرا ہما وقت دھیان نصیب فرما، تیرا ہما وقت دھیان نصیب فرما، ہما وقت دھیان نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، الہ العالمین اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیوی اخروی عافیتیں عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سب مرحومین کی مغفرت فرما، سب مرحومین کی مغفرت فرما، سب مرحومین کی مغفرت فرما. اے ارحم الراحمین، دنیاوی اخروی ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما، ہم سب کو خدمت دین کے لیے اپنی رضا کے مطابق قبول فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما، سب کو ایک دوسرے کا رفیق بنا دے، سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے، سب کو شیر و شکر بنا دے، سب کو ایک اور نیک بنا دے، سب کا مقصد دین بنا دے، سب کا مقصد دین بنا دے، سب کا مقصد آپ کی رضا بنا دے. اے ارحم الراحمین، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے تمام جائز دگ مقاصد کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله.